حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد، تو اس نے عراق اور ایران کی طرف گورنر ابن حبیرہ کو مقرر کیا. ایک دن ابن حبیرہ نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور عامر بن شرحبیل کو مشورے کے لیے بلایا اور کہا کہ امیر المومنین یزید بن عبد الملک کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا کی ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس نے مجھے عراق اور ایران کا گورنر بنا دیا ہے. کبھی کبھی وہ مجھے ایسے سرکاری خطوط بھی بھیجتے ہیں جن میں بعض ایسے کاموں کا حکم ہوتا ہے جو میرے نزدیک انصاف پر مبنی نہیں. کیا ایسے احکامات سے پہلو تہی کرنے کا دینی لحاظ سے میرے لیے کوئی جواز نکلتا ہے؟ یعنی اگر میں اس کا حکم نہ مانوں تو کوئی ایسا دینی جواز ہے؟ حضرت عامر بن شرحبیل رحمت اللہ علیہ نے ایسا جواب دیا جس نے خلیفہ کے لیے نرم رویہ اور گورنر کو خوش کرنے کا انداز پایا جاتا تھا. لیکن حسن بصری رحمت اللہ علیہ خاموش بیٹھے رہے. گورنر نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور کہا، ابو سعید، آپ کے سلسلے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، اے ابن حبیرہ، ہو سکتا ہے کہ آسمان سے ایک ایسا سخت گیر فرشتہ نازل ہو جو قطن اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا. وہ تجھے تخت سے اٹھا کر اس نہر کی وسطوں سے نکال کے ایک تنگ و تاریک قبر میں ڈال دے. وہاں تو یزید کو نہیں دیکھ سکے گا، وہاں تو تجھے وہ عمل ملے گا جس میں تو نے اپنے اور یزید کے رب کی مخالفت کی تھی. اے ابن حبیرہ، اگر تو اللہ کا ہو جائے اور ہر دم اس کی اطاعت میں سرگرم رہے، وہ تجھے یقیناً دنیا اور آخرت میں یزید کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور اگر تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے یزید کا ساتھ دے گا تو پھر اللہ بھی تجھے یزید کے ظلم و ستم کے حوالے کر دے گا. اے ابن حبیرہ، خوب اچھی طرح جان لو، مخلوق میں خواہ کوئی بھی ہو، اس کا وہ حکم نہیں مانا جائے گا جس میں اللہ کی نافرمانی پائی جاتی ہے. یہ باتیں سن کے ابن حبیرہ اتنا روئے کہ آنسوں سے ان کی داڑھی تر ہو گئی، اور پھر وہ عامر بن شرحبیل رحمت اللہ علیہ کو چھوڑ کے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی طرف مائل ہوئے اور حد درجے ان کی عزت اور اکرام بجا لائے. جب یہ بزرگ گورنر کی ملاقات کے بعد فارغ ہو کے مسجد میں پہنچے تو تمام لوگ ان سے ارد گرد جمع ہو کے پوچھنے لگے کہ گورنر سے کیا باتیں ہوئیں. تب عامر بن شرحبیل رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کے سامنے کہا، لوگوں، ہمیں ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مخلوق پہ ترجیح دینی چاہیے. مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج حسن بصری نے گورنر ابن حبیرہ کو کوئی ایسی بات نہیں کہی جسے میں نہ جانتا ہوں، لیکن میں نے اپنی گفتگو میں گورنر کی خوشی کو ذہن میں رکھا اور حسن بصری نے اپنی گفتگو میں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھا. اللہ نے مجھے گورنر کی نظروں میں گرا دیا اور حسن بصری کو اس کی نگاہوں میں محبوب بنا دیا. 80 برس تک حسن بصری رحمت اللہ علیہ زندہ رہے اور اس دوران دنیا میں اپنے علم، عمل اور حکمت و دانش اور فہم و فراست سے اسلام کا نور پھیلاتے رہے. انہوں نے نئی نسل کے لیے وہ ورثہ چھوڑا ہے جو رہتی دنیا تک دلوں کی بہار بن کے رہے گا. ان کی نصیحتیں آج بھی دل میں ارتعاش پیدا کرتی ہیں اور ان کی واعظ اور رقت انگیز نصیحتیں غفلت سے انسان کو بیدار کر دیتی ہیں. ان سے کسی نے دنیا کے متعلق پوچھا، کہتے ہیں، مجھ سے دنیا اور آخرت کے متعلق پوچھتے ہو؟ سنو، دنیا اور آخرت کی مثال مشرق اور مغرب جیسی ہے. جتنا زیادہ تم ایک کے قریب ہو جاؤ گے اتنا ہی دوسرے سے دور ہو جاؤ گے. تم کہتے ہو میں دنیا کے اوصاف بیان کروں، میں تمہارے سامنے اس گھر کی کیا صفت بیان کروں جس کا آغاز مشقت اور تکلیف پر مبنی ہے، جس کا انجام فنا اور بربادی پر ہے. اس میں جو حلال ہے اس کا حساب لیا جائے گا اور جو حرام ہے اس کے استعمال پہ سزا دی جائے گی. جو مالدار ہوا آزمائش میں پڑ گیا, اور جو غریب و محتاج ہوا حزن اور ملال کا شکار ہوا. ایک شخص نے حال پوچھا, کہتے ہیں بھائی میرا حال کیا پوچھتے ہو؟ افسوس, ہم نے اپنی جانوں پہ کتنے ظلم ڈھائے, ہم نے اپنے دین کو کمزور کر دیا اور دنیاوی حرص کو ہم نے مضبوط کر دیا. پھر کہتے, اے احمق, تیرا پڑوسی کہاں اور کس حال میں ہے؟ تیری قوم کا بھوکا یتیم کہاں ہے؟ وہ مسکین کہاں ہے جو تیری طرف دیکھتا رہتا ہے؟ وہ مخلوق کہاں ہے جس کی نگرانی اور دیکھ بھال کی اللہ نے تجھے وصیت کی تھی؟ کاش تجھے علم ہوتا کہ تو محض ایک گنتی کا حصہ ہے. جب ایک دن کا سورج غروب ہوتا ہے تو تیری زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے. مسلسل ہم سب ایک سفر طے کر رہے ہیں. حافظ قرآن بھی تھے, ہر بات پہ صحیح آیت اور قرآن اور حدیث کے ذریعے لوگوں کو ذکر اور فکر کی تلقین کرتے. بہت مہمان نواز, محبت کرتے علم دوست لوگوں سے. ایک مرتبہ چند اہل علم ملنے آئے اور باتوں باتوں میں دوپہر کا وقت بھی آ گیا اور دوپہر بھی گزر گئی. آخر ان کے بیٹے نے لوگوں سے کہا, آپ لوگوں نے میرے والد پہ بہت بوجھ ڈال دیا ہے, انہیں آرام کر لینے دیں, انہوں نے تو اب تک کھانا بھی نہیں کھایا. یہ سن کے بیٹے کو تنبیہ کی اور کہتے ہیں, ان لوگوں کی دید سے زیادہ میرے لیے کوئی چیز آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں. جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور باہم حدیث بیان کرتے ہیں, اللہ کا ذکر اور اس کی تعریف و تقدیس کرتے ہیں, تو یہ بات مجھ کو زیادہ پسند ہے بجائے اس کے کہ میں انہیں رخصت کروں اور کھاؤں پیوں. کہتے ہیں کم بولتے لیکن جب بولتے تھے تو بہترین بات بولتے تھے. ان کا اخلاق صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھا. دل میں ان کے غم آخرت کا, موت کا خوف اور ایسا ایک شدت کا احساس تھا کہ یہاں سے چلے جانا ہے. یہ کہتے ہیں وہ غم اور حزن ان پہ چھایا ہوا نظر آتا تھا. کہتے ہیں بہت کم ہنستے تھے کیونکہ کہتے تھے مومن کی ہنسی قلب کی غفلت کا نتیجہ ہے, اور حدیث بھی ہے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے. کلام پاک کی آیات پڑھتے تو زار و قطار رویا کرتے تھے. یونس بن عبد کا بیان ہے کہ حسن جب آتے تھے تو معلوم ہوتا تھا گویا اپنے کسی عزیزی قریب کو دفن کر کے آ رہے ہوں. جب بیٹھتے تو معلوم ہوتا وہ ایسے قیدی ہیں جن کی گردن مارے جانے کا حکم دیا جا چکا ہے, اور جب دوزخ کا ذکر کرتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا دوزخ صرف انہی کے لیے بنائی گئی ہے. حمید کہتے ہیں ہم ایک مرتبہ مکہ آئے, شعبی نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے تخلیہ کی ملاقات کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے کہا جب جی چاہے ملنے آ جاؤ. چنانچہ ایک دن آ گئے, میں بھی دروازے پہ موجود تھا. میں نے ان سے کہا کہ اس وقت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ گھر میں تنہا ہیں, آپ اندر جائیں. لیکن ان کو اندر تنہا جانے کی ہمت نہ پڑی, مجھے کہنے لگے تم بھی ساتھ چلو. جب ہم دونوں اندر پہنچے تو دیکھا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قبلہ رو ایک عجیب عالم میں بیٹھے ہیں محض, اور کہہ رہے ہیں اے ابن آدم, تو نیز تھا تجھے ہست کیا گیا, تو کچھ نہ تھا تجھے وجود دیا گیا, تو نے مانگا تجھ کو دیا گیا, لیکن جب تیری باری آئی اور تجھ سے مانگا گیا تو تُو نے انکار کر دیا. افسوس تُو نے کتنا برا کام کیا. یہ کہہ کے اور وہ بے خبر سے ہو جاتے اور ہوش میں آتے اور دوبارہ یہی الفاظ کہتے, تیری باری آئی اور تجھ سے مانگا گیا تو تُو نے انکار کر دیا, افسوس تُو نے کتنا برا کام کیا. یہ دیکھ کے شوبی نے مجھ سے کہا چلو واپس چلیں, یہ اس وقت کسی اور ہی عالم میں ہے. بہت زیادہ ڈرتے تھے غرور سے، ریاکاری سے، شہرت سے، دکھاوے سے، اور اٹھتے بیٹھتے دعا کرتے تھے، یا اللہ شرک، غرور، نفاق، ریا، فریب، شہرت طلبی اور اپنے دین میں شک سے ہمارے دلوں کو بچا لے۔ اللہم مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ یہ دنیا سے بھاگتے اور دنیا ان کے پیچھے بھاگتی تھی۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہو کے نکلے تو ان کے پیچھے بہت سے لوگ چل پڑے، انہیں دیکھ کے کہتے ہیں تمہارا برا ہو، اگر مسلمان اپنے نفس کا جائزہ نہیں لیتا اور اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں کہ وہ بالکل تہی دامن ہے، تو ان لوگوں کے جوتوں کی چاپ ضعیف انسان کے دل کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ سمجھے بات؟ دوبارہ بولتی ہوں، جب لوگ پیچھے چلے تو کہتے ہیں اگر مسلمان اپنے نفس کا جائزہ نہیں لیتا اور اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں کہ وہ بالکل تہی دامن ہے، تو ان لوگوں کے جوتوں کی چاپ ضعیف انسان کے دل کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے نا اگر بہت زیادہ مخلوق پیچھے پھرنے لگے، خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور غافل ہو جاتا ہے عمل سے۔ ان کو ایک مرتبہ بہت زبردستی کی گئی اور ان کو کہا گیا کہ اس وقت حکومت کے ایک مخالف گروہ تھا، این وہ وقت آ گیا کہ مسلمانوں کے ٹکراؤ کی نوبت آ گئی، تو سرکاری لوگوں نے ان پہ زور اور دباؤ ڈالا کہ آپ سرکاری گروہوں کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ زبردستی ان کو جب لایا گیا اپنے گروہ کی طرف، خاموشی سے آئے اور جان پہ کھیل کے، قریب ہی ایک دریا تھا اس میں کود پڑے اور اپنی جان بچا کے دور چلے گئے۔ اور وہ زمانہ تھا، روپوش ہو گئے تھے، چھپ گئے تھے مسلمانوں کی لڑائی میں دوری۔ ایسی ایسی ان کی باتیں ہیں کہ اگر آپ پڑھیں تو حیران ہوتے ہیں انسان۔ یہ لوگ اپنی زندگی کے ہر لفظ جو بول کے گئے اس میں کوئی نہ کوئی نصیحت، کوئی نہ کوئی فائدہ۔ ان کا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہی زمانہ تھا، جیسے میں نے کہا کہ قدری گروہ جو تھا جو تقدیر پہ بہت بحث مباحثہ کرتا تھا، ان کے پاس ہی لوگ آ جاتے اور یہ شدت سے ان لوگوں کو ڈانٹتے اور ناراض کرتے۔ کہتے تھے ابن آدم اللہ کو ناراض کر کے کسی انسان کی خوشنودی حاصل نہ کر، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہ کر، اللہ کے افضال پر کسی انسان کی تعریف نہ کر، جو شے خدا نے تجھے نہیں دی اس پر کسی انسان کو ملامت نہ کر۔ اللہ نے خلق اور خلائق کو پیدا کر دیا، وہ اپنی تخلیق کے اصول پر چل رہے ہیں۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اپنے حفظ سے اپنے رزق میں اضافہ کر سکتا ہے، تو اگر اس کا یہ گمان صحیح ہے تو ذرا اپنی عمر تو بڑھا کے دکھا دے، اپنے اعضاء اور جوارح میں کوئی اضافہ تو کر کے بتا دے۔ جب ایسا نہیں کر سکتا تو معلوم ہوا کہ انسان کا کوئی دخل نہیں، ہر شے تقدیر الہی پہ چل رہی ہے۔ اور ان کی باتیں ایسی ہوتی کہ وہ چپ چاپ واپس چلے جاتے جو ان سے بحث کرنے آتے تھے۔ اسٹرانگ فیتھ تھا نا، ہلائی کوئی نہیں سکتا تھا۔ ان کی چند نصیحتیں، فرماتے تھے عقل مند کی زبان قلب کے پیچھے ہے، عقل مند کی زبان قلب کے پیچھے ہے، دل کے پیچھے۔ جب وہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو قلب کی طرف رجوع کرتا ہے، اگر وہ بات اس کے فائدے کی ہوتی ہے تو کہتا ہے، ورنہ رک جاتا ہے، اور جاہل کا قلب اس کی زبان کی نوک پر رہتا ہے۔ وہ قلب کی طرف رجوع نہیں کرتا، جو زبان پہ آتا ہے بک جاتا ہے۔ تو کہتے دنیا در حقیقت تمہاری سواری ہے، اگر تم اس پر سوار ہو گئے تو وہ تم کو اٹھائے گی، اور اگر وہ تم پر سوار ہو گئی تو تم کو ہلاک کر ڈالے گی۔ جب تم کسی دشمن سے دشمنی کرنا چاہو تو پہلے اس پر نظر کرو، اگر وہ اللہ کا فرما بردار ہے تو اس سے بچو، کیونکہ اللہ اس کو کبھی تمہارے قبضے میں نہ دے گا اور تمہارے لیے اس کو تنہا نہ چھوڑے گا۔ اگر وہ اللہ کا نافرمان ہے تو تم کو اس کی عداوت کی ضرورت ہی نہیں، اپنے نفس کو خامخواہ اس کی عداوت نے پریشان نہ کرو، یعنی جو اللہ کا نافرمان ہے اسے تمہیں دشمنی کی کیا ضرورت، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ خود ہی کافی ہے. جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس سے دوستی تم پہ لازم ہے، کیونکہ جو انسان نیک آدمی کو دوست بناتا ہے وہ گویا اللہ کو دوست بنا لیتا ہے. میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس نے دنیا چاہی ہو اور اسے آخرت ملی ہو، اور اس کے برخلاف جو آخرت چاہتا ہے اسے دنیا بھی مل جاتی ہے. تو پھر ایسی چیز کیوں نہ چاہی جائے جس سے دونوں مل جائیں. اس کے دل میں جو اللہ کی محبت خوف تھا، اس کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کے دل میں ان کی ایک خاص محبت اور روب ڈل گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جسمانی دبدبا اور وجاہت بھی عطا کی تھی. جس مجمع میں بیٹھتے تھے سب سے ممتاز نظر آتے تھے. امام احوال کا بیان ہے، کہتے ہیں ایک مرتبہ بصرہ جاتے وقت امام شوبی سے میں نے پوچھا کہ بصرہ میں آپ کا کوئی کام تو نہیں؟ امام شوبی نے کہا حسن کو میرا سلام پہنچا دینا. آسن کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ میں ان کو نہیں پہچانتا. شوبی نے یہ نشان بتایا کہ بصرہ میں داخل ہونے کے بعد تم کو جو شخص سب سے زیادہ حسین نظر آئے اور تمہارے دل پر جس کا سب سے زیادہ روب پڑے اس کو سلام پہنچا دینا. اتنی ایک اٹریکٹیو پرسنالٹی تھی کہ پوچھے بغیر جس شخص کو سلام دیا وہی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے. ایک مرتبہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا آسمان سے ایک انتہائی خوبصورت پرندہ آیا اور مسجد میں جو سب سے خوبصورت ایک پتھر تھا اپنی چونچ میں دبا کے اڑ گیا. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو خوابوں کی تعبیر جانتے تھے، ان کو جب یہ خواب سنائی گئی تو انہوں نے کہا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، اور ایسا ہی ہوا. بالآخر یہ نیک انسان جن کی زندگی مسلسل اللہ کے راستے میں اور اس کے دین کو بلند کرنے میں لگی رہی بیمار ہوئے اور انتقال کر گئے. جس دن ان کا انتقال ہوا پورے بصرے میں غم اور اندوہ کے بادل چھا گئے. مرکزی مسجد نے اس روز عصر کی نماز پڑھنے والا کوئی شخص نہ آیا، سب لوگ نماز جنازہ کے ساتھ گئے تھے. اور یوں یہ عظیم تابعی دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ ساری دنیا ان کے اخلاق اور ان کے نیک اعمال کے گواہ بنی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. بہت اچھا کمنٹ ہے، چاند نگر کی چاندنی مسلمانوں سے روٹھ گئی اور اہل مسلمین کے عظیم تابع کرام تمام عمر کی پونچی لٹا کے چل دیے. وہ جن کے کہنے میں پھولوں کی خوشبو تھی اور جن کی باتوں میں اور عمل میں کوئی تضاد نہ تھا، وہ سچائی کا سورج جو صرف ان عظیم ہستیوں کے ذریعے طلوع ہوا تھا، نہ جانے اب دوبارہ کب عالم اسلام میں طلوع ہوگا. کوئی امید نظر نہیں آتی ایسا سورج نمودار دوبارہ ہوگا، کیونکہ ہمارا حال تو اب یہ ہے قفس سے چھوٹ کر نکلے جو ہم فضاؤں میں پھٹک کر رہ گئے آزادیوں کی راہوں میں. کہا کہ ان تابعین کرام کو پڑھ کے ایک سکون سا محسوس ہو رہا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے یہ ہمارے دل کی طلب ہے کہ انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے. ہم صرف خوبیاں دراصل تقوی کی پیداوار ہیں. تقوی وہ ڈھال ہے جو ہر برائی سے روکتا ہے اور ہر اچھا کام کرانے کا سبب بنتا ہے. ان کی شخصیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صرف اپنے اعمال کی اصلاح ضروری نہیں بلکہ اپنے معاشرے کی اصلاح بھی ضروری ہے، جیسا کہ انہوں نے متقی اور پرہیزگار ہونے کے باوجود صرف اپنی اصلاح پر اکتفا نہ کیا، اور نہ صرف اپنے معاشرے کی بلکہ اپنے اعلی اخلاق اور کردار کی وجہ سے پورے نسل انسانی کی اصلاح کرنے والے بن گئے. جنت کے لیے نیک اعمال کی کرنسی چاہیے، اور نیک اعمال کیسے ہوں گے؟ جو سنت کے مطابق ہوں گے. تبلیغ کیسے ہوگی؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار فرائض منصبی تھے، انہی کاموں کو اسی طرح سے اگر کیا جائے گا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو جنت کا دروازہ انشاءاللہ کھل جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسلم خواتین, آج اس ٹاپک میں ہم چند مسلمان خواتین کو دیکھیں گے جن کے عظیم کردار ہمارے لیے بہترین مثالیں ہیں, اور اگر ہم ان جیسا ایمان اور عمل اپنا لیں تو انشاءاللہ تعالی یقیناً ہم بہتر مسلمان بن سکیں گے. چونکہ ہم ہمیشہ ابتدا صحابہ کرام اور صحابیات سے کرتے ہیں, اس لیے آج ہم ایک صحابیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات زندگی کی چند جھلکیاں دیکھیں گے. اسلام کو جہاں مسلمانوں نے قوت پہنچائی وہاں خواتین کچھ پیچھے نہ رہیں, اور اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے مسلمان خواتین نے بہترین اور عمدہ مثالیں قائم کی. اسی طرح کی ایک عظیم صحابیہ ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا. ان کے نام کے بارے میں کچھ اختلاف ہے, اور کہا جاتا ہے سہلہ یا رملہ ان کا نام تھا, غمیسہ اور رمیسہ ان کا لقب تھا, اور ام سلیم ان کی کنیت. ان کا سلسلہ نسب جو ہے وہ خاندان بنو نجار سے جا ملتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا ننھیال تھا, حضرت عبد المطلب کا ننھیال تھا یہ خاندان بنو نجار. اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں خالہ لگتی تھیں. مدینہ منورہ میں چند مسلمان جو بہت شروع شروع میں اسلام لے آئے تھے ان میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل ہیں. انہوں نے اسلام قبول کیا, اپنے شوہر سے اصرار کرتی رہی کہ وہ بھی اسلام قبول کر لے. ان کا ایک بچہ تھا ان سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اپنے بچے کو بھی وہ اسلام کا سکھاتی کلمہ وغیرہ, اور جب وہ بچہ بولتا تو شوہر کو بہت غصہ آتا, آخر کار وہ ناراض ہو کے ان کو چھوڑ کے چلا گیا, اور گویا ایک طرح سے طلاق ہو گئی. لیکن اس خاتون کے ایمان پہ کوئی اثر نہ پڑا, اسی طرح وہ ایمان پہ ثابت قدمی سے جمی رہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ منورہ تشریف نہیں لائے تھے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, کہ وہ لوگ جو کہہ دیتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ استقامت سے جم جاتے ہیں. اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ایسی ہی ایک تصویر ہے صبر کی اور ثابت قدمی کی. کوئی چیز ان کو ہلا نہ سکی, شوہر چلا گیا کوئی بات نہیں, اللہ کی خاطر یہ تکلیف بھی گوارا ہے. بچے کو مسلسل اسلام کی تربیت اور تعلیم دیتی رہی, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اپنے چھوٹے بچے کی انگلی پکڑی, کہا جاتا ہے 10 سال کے تھے اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انگلی پکڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا بچہ ہے, پڑھنا لکھنا جانتا ہے, آپ جو خدمت چاہیں اس سے لے لیں. کتنی عقل مند خاتون ہیں, پتہ ہے کہ نبی کی صحبت میں جو بچہ رہے گا تو وہ یقیناً نکھر کے کندن بن جائے گا. خدمت میں دے دیا ایز اے سرونٹ, یہ نہیں کہا کہ اپنی صحبت میں رکھیں, کہا خدمت میں لے لیجیے اپنی. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا, آپ نے مجھے کبھی اف تک نہ کی. اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفقت فرماتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اپنے اس رشتے کی خالہ کے گھر بھی کبھی کبھار دوپہر کو جاتے اور آرام فرمایا کرتے تھے, اور وہ ایسی عقیدت آپ سے اور محبت رکھتی تھی کہ جب آپ سو کے اٹھتے اور کوئی بال مبارک اگر ٹوٹ کے تکیے پہ رہ جاتا فوراً جمع کر کے ایک شیشی میں رکھ لیتی تبرک کے طور پہ. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کے ہاں مشکیزے سے منہ لگا کے پانی پیا, چمڑے کا مشکیزہ تھا, فوراً وہ حصہ کاٹ کے تبرک کے طور پہ رکھ لیا. بہت سی روایات ہیں. آج صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور پھر وہاں آپ نے نفل نماز پڑھوائی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب کھڑا ہوا اور میری والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہوئی اور آپ کے اقتداء میں انہوں نے نماز پڑھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ جہاں ادب اور محبت ضروری ہے وہاں وہ کام کرنے بھی ضروری ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نوافل کا اہتمام کرتی تھی, عبادت. تو ہم تو بہت خوش ہوتے ہیں نا شاید اگر دو نفل پڑھ لیں, لیکن وہ لوگ تو اس کو ایز اے روٹین میٹر لیتے تھے کہ یہ تو ہے ہی ہے, انڈرسٹوڈ ہے, اس کے علاوہ کوئی نیکی کا موقع ڈھونڈنا چاہیے. اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا واقعی نیکیوں کا موقع ڈھونڈتی رہتی تھی. کوئی موقع ہمیں نہیں ملتا کہ انہوں نے کوئی چھوٹی سی چیز بھی مس کی ہو. کوئی بہت امیر خاتون نہیں تھی لیکن کچھ بکریاں تھیں, ان کے دودھ سے مکھن نکال نکال کے اور پھر گھی بنایا, اور جب وہ ایک کپی کے برابر ہو گیا تو ایک لڑکی کو کہا جاؤ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دو. اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, چھوٹی نیکی کو حقیر نہیں سمجھتے تھے. اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کیسے کیسے فاقے ہوتے تھے. اس وقت اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے ہدایات جو تھے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اور اصحاب صفا فائدہ اٹھا کے کھاتے اور اپنے دین کے کام میں لگے رہتے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری تھے انہوں نے اپنا رشتہ حضرت ام سلیم کے لیے بھیجا. بہت عقلمند خاتون تھی. کہتی ہیں ابو طلحہ میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ تم بت پرست ہو. سوچو تو صحیح, جو درخت تمہارے سامنے اگتا ہے اور جس کو تم خود پروان چڑھاتے ہو دیکھ بھال کر کے پانی دے کے, تم اسی درخت کو کاٹ کے تراش کے پھر اس کے آگے سجدے کرتے ہو اور اس کو پوچھتے ہو. اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو تم اسلام قبول کر لو اور اس کے عوض میں تجھ سے کوئی مہر نہ لوں گی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میری والدہ کا یہ مہر ایک انوکھا مہر تھا, یونیک, جس میں تھا کہ میں کچھ نہیں لوں گی, میرا مہر تمہارا اسلام لانا ہوگا. وہ اسلام لے آئے اور ایک خاتون کی دعوت پہ انہوں نے اسلام قبول کیا. اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھرپور حامی رہے, ہر موقع پہ حمایت کرتے. ایک مرتبہ مدینہ کے باہر پہ شور اٹھا, بخاری کی روایت ہے, تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ایک اچھا گھوڑا تھا, وہ اس کی ننگی پیٹھ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر زین کے سوار ہو کے گئے تھے اور آئے تھے اور کہا تھا کیا خوب گھوڑا ہے, بہت پسند فرمایا تھا. صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ہم ابھی ڈرے ہی ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دلیر اور بہادر تھے جن کے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور باہر سے جا کے ہو بھی آئے اور کہا کوئی خطرہ نہیں ہے, آرام سے اپنے گھروں کو جاؤ. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں برابر ساتھ جاتی, اور وہ پہلے بھی میں نے آپ کو روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ احد کے میدان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور میری والدہ حضرت ام سلیم مشق بھر بھر کے پانی پلاتی اور زخمیوں کو پانی پلاتی, جب مشق خالی ہو جاتی تو پھر جا کر بھر کر دوبارہ لے آتی. اور یہ مسلم کی بھی روایت ہے غالباً اور بخاری کی بھی ہے, بخاری میں کتاب المغازی میں اگر آپ چاہیں تو یہ روایت دیکھ سکتے ہیں. 5 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا, اس وقت حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتے ایک لگن میں انہوں نے مالیدہ بنایا, وہ خاص قسم کا کہا جاتا ہے کوئی میٹھا سا ہوتا تھا, اور بطور ہدیہ بھیجا اور ولیمے کی دعوت کے یہ ڈیزرٹ تھی. اس دعوت میں سب نے وہ کھایا. پھر 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے بعد جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی تو ایسے موقع پہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بنایا سنوارا اور دلہن بنایا. غزوہ حنین میں آتا ہے کہ وہ خنجر ہاتھ میں لے کے کھڑی تھی, ان کے شوہر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ وہ دیکھیے ہاتھ میں خنجر لیے کھڑی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس خنجر کا کیا کرو گی؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی مشرق قریب آئے گا تو اس سے اس کا پیٹ چاپ کر دوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے مسکرا دیا. ایسی بہادر خواتین تھیں. اور پھر کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے جو لوگ فرار ہو گئے ان کے قتل کا حکم دیجئے. جو لوگ بھاگ گئے ہیں اس حملے کی تاب نہ لا کے ان کو قتل کروا دیں. کتنی بہادر تھی نا. اور ہم لوگ تو شاید خون کا سپاٹ بھی کسی کا بہتا دیکھیں تو ڈر جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے خود ان کا انتظام کر دیا ہے. ان کی ہمت کا ایک انوکھا واقعہ ہے. ان کا ایک بچہ تھا جو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا اور اس کا نام پیار سے عمیر یا کہا جاتا ہے ابو عمیر تھا. وہ چونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے اکثر آ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرماتے اس سے پیار کی بات کرتے. اس نے ایک چڑیا پالی ہوئی تھی. ایک دن اس کی چڑیا مر گئی. جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمیر ما فعل عمیر کہ اے عمیر یہ تیری چڑیا نے کیا کیا. تو وہ روتے روتے ہنس پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیار سے اس کو ایک طرح سے تسلی دی. یہی بچہ بہت بیمار ہو گیا. ایسے میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں ذرا باہر گیا ہوا تھا مدینہ منورہ سے. بچہ بہت شدید بیمار تھا. اس اسنے میں وہ بچہ فوت ہو گیا. شام کو تھکے ہارے ہوئے جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے بہت تھکے ہوئے تھے. بیوی سے پوچھا کہ کیا حال ہے بچے کا. کہتے ہیں اب آرام سے ہے. اور ان کے آگے کھانا لا کے رکھا اور ان کی تھکاوٹ دور کی. وہ کہتے ہیں میں لیٹ گیا بستر سے اور انہوں نے میرا پورا حق ادا کیا. صبح کے قریب مجھے کہتی ہیں کہ دیکھو اگر کوئی اپنی امانت ہمارے پاس رکھائے اور پھر وہ واپس مانگے تو تم ناراض ہوگے. کہا نہیں جس کی امانت ہے دے دوں گا. تو کہنے لگی پھر سنو یہ بچہ بھی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت تھا اس کو اللہ نے واپس لے لیا. جیسے ان کا صبر اور ان کی ہمت. میں پریشان ہو کے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا صبح. اور میں نے سارا واقعہ بتایا کہ رات بھر اس نے ایک وقت میں مجھ کو نہ بتایا میرے آرام اور سکون کا خیال کرتی رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو بہت برکت دی. اور کہا جاتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اولاد دی بہت نیک تھے وہ جو پیدا ہوئے. ایک مرتبہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا ہوا تھا ابھی تو انہوں نے کچھ روٹیاں اور سالن حضرت انس کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دو. حضرت انس کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے. انہوں نے فرمایا ہاں. آپ نے کہا ہم ٹھیک ہے گھر پہ تشریف لاتے ہیں. اور اپنے ساتھ صحابہ کرام کو بھی لے لیا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی تنہا نہیں کھاتے تھے. یہ کہتی ہیں کہ ابو طلحہ گھبرا گئے اتنے لوگوں کو آتا دے کے. کھانا بہت تھوڑا تھا چند روٹیاں اور تھوڑا سا سالن تھا. اور یہ کہتی ہیں میں نے بہت اطمینان سے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں یعنی ان کو بات پتا ہے جو کچھ ہے بس وہ پیش کر دیا ہے فکر نہ کرو. کہتی ہیں میں نے اسی طرح وہ ڈھام سے رکھ دی ان کے آگے اور اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی اس روٹی اور سالن میں کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کے کھایا. تو وہ فرماتی تھی یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی. ایک نبی کی برکت تھی. اتنے سکھانے میں اتنی برکت ہو جائے کہ سب کھائیں اور سیر ہو کے کھائیں اور سب کو پورا ہو جائے اور رہ بھی جائے پھر اس میں سے. ان کے بہت سے فضائل اور مناقب ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی شفقت فرماتے تھے کیونکہ ان کے بھائی بہت مظلومانہ طریقے سے دھوکے سے شہید کر دیے گئے تھے اسلام کے راستے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مجھے ان پہ ترس آتا ہے. اس لیے آپ خصوصی ان کے ساتھ بھی شفقت اور مہربانی فرماتے تھے. ان کو زندگی میں جنت کی خوشخبری ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں گیا تو مجھ کو آہٹ محسوس ہوئی قدموں کی آواز آئی. میں نے کہا کون ہے تو بتایا گیا انس کی والدہ غمیسہ بنت ملحان ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی ان تمام کوششوں کی قدر فرمائی اور زندگی میں خوشخبری مل گئی جنت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باکمال مسلمان خواتین ایک عظیم ماں جو ام ربیعہ کے نام سے مشہور ہیں تاریخ میں. 136 ہجری کی بات ہے. مدینہ کے ایک جوان صالح ابو عبد الرحمن فروخ سے ان کی شادی ہوئی. قبیلہ بنی تمیم کے تھے یہ، اور ابھی اس نوجوان دلہن کا پہلا بچہ پیٹ میں ہی تھا کہ شوہر جہاد کی طرف چلے گئے، اور کہا جاتے کہ ان کے شوہر خاندان بنو تمیم کے غلام تھے، شاید آزاد کر دے گئے ہوں گے. بہرحال ان کی ساری عمر بھر کی جمع پونجی 30,000 اشرفیاں تھیں. انہوں نے جہاد پہ جاتے وقت اپنی بیوی کو یہ تمام متاع حوالے کی اور کہا کہ دیکھو جتنی ضرورت ہو اتنا خرچ کر لینا، باقی سنبھال کے رکھو، جو میرا بچہ ہو اس کی اچھی طرح پرورش کرنا. اور پھر جہاد پہ چلے گئے. ایسے گئے کہ کئی سال گزر گئے، اور مسلسل جب کہ مسلمان آگے سے آگے بڑھ رہے تھے، فتوحات ہو رہی تھیں، یہ بھی آگے ہی آگے جاتے گئے. اس اثنا میں ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو بچہ دیا اور ربیع ان کا نام رکھا گیا. اماں نے اپنے بچے کی پرورش پہ پوری توجہ مرکوز کر دی. ایک ہی شوق تھا ماں کو کہ میرا بچہ علم حاصل کرے، اور علم کے لیے خرچ بھی کرنا پڑتا ہے. ارد گرد کے جتنے قریب کے لوگ تھے ان سب کے پاس اپنے بچے کو بھیجا، اور ہوتے ہوتے جب یہ بیٹا جو کہ بہت ذہین بھی تھا اور جس کے ساتھ ماں کی محنت بھی تھی، بالآخر انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا اور پھر ایسا علم پہ عبور حاصل کیا کہ 20-22 برس کی عمر میں ان کے علم کی دھوم مچ گئی اور ان کو اپنے وقت کا امام تسلیم کر لیا گیا. 20-22 برس کا نوجوان امام ربیعہ کہلائے. یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اور امام اوزائی رحمت اللہ علیہ، یہ سب بڑے مشہور لوگ ہیں اپنے زمانے کے، یہ ان کے شاگرد تھے. 27 برس کے بعد ان کے والد واپس لوٹے، بڑے خوشی خوشی آئے، گھوڑے پہ سوار، ہاتھ میں اپنا نیزہ لیے ہوئے، نیزے سے بڑے خوشی سے اپنا دروازہ کھٹکھٹایا کہ اندر سے ایک نوجوان لڑکا نکلا. یہ آرام سے اندر گھسنے لگے، وہ لڑکا ناراض ہوا، آپ کون ہیں اس طرح ہمارے گھر میں گھسے چلے آ رہے ہیں؟ اور انہوں نے غصے سے کہا کہ ہٹ جاؤ، میرا گھر ہے، تم کون ہو جو منہ اٹھائے اندر سے نکل رہے ہو؟ دونوں میں جھگڑا ہوا. شور کی آواز امام مالک رحمت اللہ علیہ تک بھی پہنچی، جو قریب ہی رہتے تھے مدینہ منورہ میں. انہوں نے کہا اللہ خیر کرے، استاد کے گھر سے نہ جانے کیسی آوازیں ہیں. خیر وہ بھی آئے، اور انہوں نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا اتنے میں ان کی والدہ نے بھی اندر سے آواز دی، شوہر کو پہچانا، روئی، اور یوں پتا چلا کہ یہ تو دراصل باپ بیٹا ہے آپس میں. کچھ ہی دیر گزری تھی، اذان ہو گئی، لہذا دونوں نماز کے لیے چلے. چلتے چلتے بیوی سے یہ پوچھتے ہیں کہ میں 30,000 اشرفیاں تمہیں دے گیا تھا، ان کا کیا کیا، کہاں ہیں وہ؟ وہ کہتے ہیں آپ اطمینان رکھیں، نماز پڑھنے جائیں. نماز پڑھتے کہتے ہیں میں واپس آ رہا تھا کہ دیکھا ایک جگہ مسجد نبوی میں لوگوں کا مجمع ہے کہ ایک ہجوم ہے، اور بڑے بڑے باعزت لوگ، عمر والے، بڑے عزت سے اور ادب سے بیٹھے ہیں، اور دور کوئی شخص بیٹھا ہے نوجوان سا، لمبی سی ٹوپی پہنے ہوئے درس دے رہا ہے. چونکہ یہ دور تھے اور گھر جانے کی جلدی تھی، انہوں نے غور سے تو نہ دیکھا. گھر آ کے بیوی کو کہا میں نے ایک عجب ماجرا دیکھا ہے کہ اتنے ادب سے لوگ بیٹھے ہیں اور ایک شخص سے اونچی سی ٹوپی پہنے ہوئے درس دے رہا ہے، اور بڑے بڑے عمر کے اور باعزت لوگ مؤدب ہو کے بیٹھے ہیں. بیوی نے کہا آپ نے اس کو غور سے نہیں دیکھا جو درس دے رہا تھا؟ کہا نہیں، میں دور سے دیکھ نہ سکا. کہتی ہیں کہ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میری اشرفیاں کہاں ہیں، تو آپ سنیں کہ وہ تمام اشرفیاں میں نے آپ کے بیٹے کی تعلیم پہ خرچ کر دی، اور وہ جو آپ نے نوجوان دیکھا تھا مسجد میں درس دیتے ہوئے، آپ کا بیٹا ہے. آپ بتائیے، آپ کو بیٹے کی یہ شان پسند ہے یا 30,000 اشرفیاں؟ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم 30,000 اشرفیاں اس مرتبے اور شان کے آگے کچھ بھی نہیں. تم نے بہت اچھا کیا ان اشرفیوں کو کام میں لگا کے میرے بیٹے کو ایسے خزانے کا مالک بنا دیا جس کو کبھی زوال نہیں. امام ربیعہ الرائی کا شمار تابعین میں ہوتا ہے. علم و فضل کی وجہ سے ان کو وہ مقام ملا کہ فرما روا علماء تک ان کے سامنے عقیدت سے آ کے بیٹھتے، اور یہ سب ایک دور اندیش، علم دوست والدہ کی وجہ سے ہوا. اور اگر آج بھی مائیں اپنے بچوں کو بھرپور توجہ اور تعلیم دیں تو کوئی وجہ نہیں کہ قوم کے یہ معمار قابل فخر بچے نہ بنے۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا بالکل یہی رول ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد بھی اپنے زمانے کے اچھے خاصے علم رکھنے والے انسان تھے، گھر میں بہت غربت تھی اور شوق تھا کہ بچہ بھی علم حاصل کرے، ایک ہی شوق ہوتا تھا اس زمانے میں ماؤں کو، لیکن اتنا گھر میں نہیں تھا کہ اس بچے کو تعلیم دی جا سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ماں مسلسل تربیت کرتی۔ ایک دن کہتا ہے میں چھوٹا تھا کہ جب اٹھا تو میں نے ماں سے کہا کہ اماں، رات کو جب میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو مجھے لگا گویا میرا دل میرے پہلو میں ہی نہیں۔ ماں کہتی ہیں معلوم ہوتا ہے تم نے آسمان کو عبرت حاصل کرنے اور غور و فکر کی غرض سے نگاہ نہیں ڈالی، بلکہ تمہارا مقصد محض تفریح تھا۔ اور پھر جب دیکھا کہ گھر کی معاشی حالت ایسی ہے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی تحصیل علم میں رکاوٹ بن گئی، تو اس کو کہتی یا بنیا، اے میرے بیٹے، علم حاصل کرو، وَأَنَا أَكْفِيكَ بِمَغْزَلِي، اور میں چرخہ کاٹ کاٹ کے تمہیں کافی ہو جاؤں گی، تمہارے خرچ اٹھاؤں گی۔ عمدہ تربیت اور تعلیم اور نصیحتیں اخلاق و کردار سنوارنے کا باعث تھی ہے۔ ماں ان کو نصیحت کرتی ہے جب وہ پڑھنے لکھنے لگے، بیٹے جب تم 10 حرف لکھ چکو تو دیکھو کہ تمہاری چال ڈھال اور حلم و وقار میں کوئی اضافہ ہوا یا نہیں، اگر نہیں تو علم نے تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ دوبارہ یہ نصیحت سنیے، بیٹے جب تم 10 حرف لکھ چکو تو دیکھو کہ تمہاری چال ڈھال اور علم و وقار میں کوئی اضافہ ہوا یا نہیں، اگر نہیں تو علم نے تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ علم صرف دماغ تک نہیں بلکہ عمل میں بھی ڈھل جانا چاہیے۔ ایسی مائیں تھیں، ایسے ایسے بیٹے پالے، اور علم تھا کہ دنیا کے کونے کونے تک پھیل گیا۔ ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے ایک لا کے دیا پیمفلٹ چائنا کا، کینٹن ایک جگہ ہے چائنا میں، شاید آپ نے نام سنا ہوگا۔ اور وہ کہتی ہیں میں وہاں گئی اور وہاں پہ یہ ایک بہت خوبصورت مسجد، اور اس کی تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ 1300 سال قبل ایک مسلمان جو عرب سے آئے تھے تبلیغ کی خاطر، پھر یہیں رہ گئے، یہیں تبلیغ اور تعلیم دیتے رہے، اور پھر جب وہ فوت ہو گئے تو یہ مسجد کی چھوٹی سی انہوں نے ابتدا کر دی تھی، پھر بعد میں اس کے اوپر خوبصورت مسجد تعمیر کی گئی، اور اب تک وہ 1300 سال کے بعد بھی مسجد وہاں موجود ہے، جہاں کتنا عرصہ آپ جانتے ہیں کہ لا دینیت رہی۔ تو پھر جو بچہ شروع سے علم دوست ہو، جن کے پیچھے ایسی مائیں ہوں، تو وہ دنیا کے کونے کونے تک نور پھیلانے کا سبب بنتا ہے۔ ان خواتین کو اپنا مقصد معلوم تھا، فوکسڈ تھے وہ لوگ، آپ نے دیکھا فوکسڈ، اپنے مقصد پہ نظر، اپنی منزل پہ نظر۔ بچہ شوہر کے بعد پیدا ہو رہا ہے اور اس کے ساری تعلیم کا خیال اور اس کو پروان چڑھانا، اور سب کے پیچھے ایک ماں ہے، نہ ہمیں وہ روتی نظر آتی ہیں، نہ وہ واویلا کرتی نظر آتی ہیں، نہ کوئی شکایت ہمیں ملتی ہے تاریخ میں، نہ وہ کہتی ہیں کہ بچے کے لیے کوئی ایسٹس بنا لوں کہ بعد میں کیا کرے گا۔ اتنا بڑا ایسٹ شوہر نے کہا نا، جس خزانے کا مالک تم نے اس کو بنا دیا، وہ 30,000 اشرفیوں سے کہیں زیادہ ہے۔ علم وہ دولت ہے جو چرائی نہیں جا سکتی۔ جب منگول نے اس طرف حملہ کیا اور برباد کیا بغداد وغیرہ کو اور ساری طرف، تو وہاں کہتے ہیں کہ ان کے بڑے سخت وہ لوگ ہوتے تھے،